بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسلم العباد البدر حفظه الله. اس پیارے کتاب کو شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 80 پر. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن منیع، احمد بن منیع ثقہ ہیں، ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا ابو احمد، ابو احمد محمد بن عبد اللہ الزبیری ثقہ ہیں، ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، لیکن یخطئ فی حدیث الثوری، لیکن خطا کر جاتا ہے سفیان ثوری کے حدیث میں. یعنی اگر کسی سند میں آپ کو ابو احمد عن سفیان قال حدثنا سفیان سے ملے تو حدیث کیا ہے؟ ضعیف سمجھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ محدثین نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی باقی روایت تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب سفیان ثوری سے روایت کرتے تو غلطی اس سے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، محدثین یہاں تک پہنچے ہیں. ایک شخص ثقہ ہے، اس کی روایت کو کتب الستہ نے لیا ہے، امام بخاری مسلم صحیح ستہ موجود ہے، لیکن ایک صرف ایک اعتبار سے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، ضعیف سمجھی جائے گی. کیا اعتبار ہے؟ اپنے استادوں میں سے، شیوخ میں سے صرف ایک ایسا شیخ ہے جب اس سے روایت کرتے اسے غلطی ہو جاتی، باقی اسے غلطی نہیں ہوتی، صرف ایک شیخ سے بس. کون ہے؟ سفیان ثوری ہے. تو اگر سفیان ثوری سے عین سن حدثنا بھی کہے تب بھی روایت ضعیف ہوگی. یہاں پر ہم مدلس کی بات نہیں کر رہے، اگر مدلس عین سے روایت کرتا ہے تو حدیث ضعیف ہے اس کی، لیکن یہاں پر تفصیل تو ہے، بعض کم محد یعنی جس کی تدریس اتنی زیادہ نہیں ہے لمبی تفصیل، لیکن یہاں پر تدریس کی بات نہیں کر رہے ہم. ایک اور علت ہے. کیا علت ہے؟ شیوخ سے نہیں، ایک شیخ بس ہے ثقہ، ایک شیخ سے جب روایت کرتا ہے تو اسے خطا ہو جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس علم کی خوبصورتی دیکھیں ذرا، علم حدیث کی، یعنی اتنی باریک بینی تک بھی جانا ہے. یہ سب محنت کس لیے ہے پتہ ہے؟ یعنی کتنی بڑی محنت کی بات ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ کے اگر 10 شیوخ ہیں، آپ نے 10 سے روایت کیا ہے یا کلام نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک شخص آتا ہے جو محدث ہے، وہ آپ کی بات کو دیکھتے ثقہ ہیں، حافظہ بھی چوٹی پہ ہے اور عدل بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے. شیوخ کون کون سی ہیں پتہ چل گیا، جس کے 10 شیوخ ہیں، روایت ان سے کیا کرتے ہیں سب جمع کر لیے. اچھا، یہ دیکھا کہ ایک ہی روایت باقی جو 4, 5 یا 9 ہیں صحیح کہہ رہا، جب اس شیخ سے ایک سے کرتا ہے تو اسے خطا ہو جاتی ہے. دوسری دیکھیے، تیسری دیکھیے، دسویں دیکھیے، ایک ہی غلطی بار بار ہوتی ہے، سب سے ٹھیک ہوتا ہے، یہاں پر خطا ہو جاتی ہے. کبھی ٹھیک بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ خطا ہوتی نہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ ہو تو احتیاطاً کیا ہوا، تو اس کو رد کر دیا جائے. سبحان اللہ. آپ کوئی علم جانتے ہیں، کوئی بھی سائنس لے لیں آپ، دنیا کی سب سے بڑی سائنس کون سی اس وقت جاری ہے؟ ہاں، میڈیکل پیچھے ہوگی، میڈیکل پیچھے ہوگی، اب راکٹ سائنس ہے میرا خیال ہے، اس سے بھی کوئی اور آپ جانتے ہوں گے. ہاں، بایو ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، پتہ نہیں، کوئی سائنس بھی لے لیں آپ، دنیا کے سب سے بڑے سائنس جو آپ کے ذہن میں آئے. یہ باریک بینی کہ اس سائنس دان کا استاد کون ہے، کتنے استاد ہیں، ان سے کیا اس نے لیا ہے، کہاں پہ اس خطا ہوئی ہے، امکان ہے نہیں ہے، یہ جو کہتا سچ کہتا ہے کہیں پہ، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی شادی کہاں پہ کی ہے، اس کی اولاد کیسی ہے، اس کے دوست کون ہیں، احباب کون ہیں، حلقہ احباب کیسا ہے، اسے جانور پالے ہوئے جانور سے کیسے پیش آتا ہے، کس. سبحان اللہ، کوئی جانتے ہیں، کوئی کرتا ہے اسے؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ علم موجود ہے، محفوظ ہے. کتنی لوگ ہیں جو اس علم کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں. پتہ، جب مستشرقین میں سے کئی ایسے لوگ جنہوں نے اس علم کو پڑھنا شروع کیا، واللہ انہوں نے خود گواہی، اہل کفر نے گواہی دی ہے، کہتا ہے ایسا علم ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، ورنہ شاید کبھی ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے کہ ایک چیز کی محفوظ کرنے کے لیے صرف اس چیز کو نہیں بلکہ اس کی ارد گرد جتنی بھی چیزیں وابستہ ہیں سب کی باریک بینی تک جانا ہے، اس کی بیوی کس خاندان سے کیا تعلق رکھتا ہے، بدعتی خاندان ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی بدعتی ہے یا سنت میں سے ہے، پردہ کرتی تھی نہیں کرتی تھی، اخلاق کیسے تھے، یہ سارا کچھ. پھر روایت جب کرتا ہے اس میں کسی فلاں میں تشیع ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر بیوی شیعہ میں سے ہے اور وہ بھی ایسے کرتے اس خاندان اس طریقے سے ہے تو روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے متاثر ہو کہ اس نے یہ بات کی ہو، شرطیں رکھی ہیں. کس لیے؟ وحی کی جو دوسری قسم ہے، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے. دین پورا محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، صحیح حدیث بھی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا مکمل دین محفوظ ہے. اچھا، قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن السدی. سفیان کون ہے؟ یہ سفیان الثوری ہے جس کی بات ابھی میں نے کی ہے. سفیان بن سعید مسروق الثوری ثقہ ہیں، ان کی روایت کا سب کتب ستن ریا ہے، عجب بات ہے، شاگرد بھی ثقہ ہے، کتب ستن روایت کی ہے، استاد بھی ثقہ ہے، سب کتب ستن روایت کی ہے، ضعیف کیا ہے؟ یہ دونوں کافی سند میں ضعیف ہے. کوئی کہے گا یار کیسے ضعیف ہے، دونوں ثقات ہیں، کیونکہ علت کیا ہے؟ مخفی علت ہے. ہم پانچ شرط کے صحت الحدیث کی، پانچ شرط جلدی سے، حدیث پانچ شرطیں صحت کی. سب سے پہلے راوی کا عدل ہونا، نمبر دو تام الضبط، نمبر تین اتصال السند، نمبر چار عدم الشذوذ، نمبر پانچ عدم العلہ. علہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ عدم العلہ ہے، اس میں علت ہے، اور یہ مخفی علت میں سے ہوتا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں جس علم سے. اس لیے بعض لوگ طلبا کی ابتدا میں ہوتے ہیں اور سند دیکھی ہیں، یہ بھی ثقہ ہے یہ بھی ثقہ ہے، اور حدثنا سے ہے اور مدلس بھی نہیں ہے اور حدثنا بھی آ گئی ہے، بس روایت صحیح ہے. آپ یہ کہیں ہذا اسناد ضعیف، حدیث کی بات نہیں ہو رہی، اور طرق بھی موجود ہو سکتا ہے، اور طرق سے حدیث آ جائے، تو ہذا اسناد ضعیف وہذا حدیث ضعیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ حکم سند پہ لگا رہے ہیں، حدیث پہ لگانا جہاں پہ جرم ہو جائے گا جب تک سارے طرق اکٹھے نہ کیے جائیں پھر اس کو حکم نہ لگایا جائے. اس لیے تین سٹیپس ہوتے ہیں، اس پہ کبھی ہم بات کریں، تخریج الحدیث کے اور حکم الحدیث کے، یعنی کہ صرف ایک بھی اپنے سند دے کے حکم لگا دیا ہے. قال حدثنا سفیان عن السدی، السدی اسماعیل بن عبد الرحمن القرشی صدوق یہم، صدوق ہے، کچھ وہم بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. ان کی روایت کو امام مسلم نے اور باقی چاروں نے لیا ہے، یعنی امام بخاری کے علاوہ باقی پانچوں نے لیا ہے. اچھا، اگر آپ سدی کے ترجمے کو دیکھ لیں، آپ میں نے حکم لگایا صدوق یہم ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ سیر احمد نبلائی کھول لیں آپ کو بہت سارے علماء کے اقوال نظر آئیں گے جو جرح و تعدیل کے، بہت سارے، یہ واجب ہے دیکھ لیں آرام سے، سب کے پاس اسمارٹ فونس تو موجود ہیں، آپ لکھیں سدی، لکھیں اور لکھیں سیر احمد نبلائی، لکھیں آگے گوگل سرچ پہ لکھ لیں، آپ پورا پیج کھل جائے گا، سدی لکھے گا، پھر میم اور اربعین مسلم اور جو اصحاب سنن یہ آ جائے گا، اور پھر اب آپ پڑھیں ذرا اس امام کے بارے میں، مختلف اقوال آپ کو نظر آئیں گے. طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، حکم کیا لگاؤں میں، ثقہ ہے نہیں ہے صدوق ہے، کیا لگاؤں میں؟ وہ سچ بات ہے، مجھے پریشانی ہوئی تھی، میں کیا ہوں اس میں حکم ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے اسے ہم کو کیسے آسان کر دیا ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سند الحدیث کا جو حکم ہے میں کہاں سے بتا رہا ہوں، فضلت الشیخ العلامہ رحسن عباد البدر، جو اس کتاب کے جو شارح ہیں، شرح کرنے کے والد ہیں، حفظہم اللہ، معروف محدث مدینہ کے، حیات الحمدللہ، ابھی دروس بھی ان کے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کے علم اور عمل اور عمر میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ان کا حکم میں لیتا ہوں، جہاں مجھے نہیں ملتا پھر میں جاتا ہوں سیر احمد نبلاء ہے یا تہذیب و تہذیب باقی جو جس کا میں نے ذکر کیا شروع کے دروس میں. تو مجھے نہیں ملا ان سے پہلے، شاید میں بھی جلدی میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں نے پھر کھولا سی علامہ نبوی کھول لیا میں نے، وہاں پہ میں نے کہا یہاں سے حکم نکال لیتا ہوں میں. ایک مرتبہ پڑھا سمجھ نہیں آئی، دوسری مرتبہ پڑھا پتہ نہیں چلا، تیسری مرتبہ میں نے پھر بند کر دیا، میں نے کہا یار مجھے نہیں پتہ چل رہا. پھر میں نے دوبارہ دیکھا، پھر مجھے مل گیا شیخ عبد الحسن کا. شیخ عبد الحسن فرماتے ہیں صدیق یہم روع مسلم والاربعۃ، کتنی آسان ہو گیا. اب یہ محدث اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب جرح تعدیل کرنے والے جو علماء ہیں، جب کسی پہ جرح کرتے ہیں پھر تعدیل کرتا ہے، وہ چیز دیکھ جو ہمیں نظر نہیں آتی. اب جرح کرنے والا اس کا استاد ہے کہ نہیں ہے، اپنے شرطیں ہوتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے. اگر استاد ہے، وہ قریب جسے جانتا ہے، اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اور اتنی عرصہ بھی گزار چکا ہے کہ نہیں، وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. پھر جرح کرنے والا امام ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد پہ کتنا وزن ہے، آپس میں کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا، آپس میں کوئی یہ چیزیں تو نہیں تھی، یا قرآن تو نہیں تھے ایک دوسرے پر یوں قرآن کی جو باتیں ہوتی ہیں غصے میں، وہ چیز تو نہیں ہے. یہ پورا آپ کو جیسے کہ آپ کو چیز جانتے ہیں نا، وہ فلٹر کرنے کی، فلٹر کر کے سامنے نکل آتی ہے. تو ایک جملے میں جو میں ایک گھنٹہ ڈھونڈتا رہا، مجھے دو منٹ نہیں لگے، ایک جملے میں پورا مسئلہ حل ہو گیا. یہ برکت ہوتی ہے علماء سے جڑنے کی برکت. جب علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، اسے صرف کتابوں سے واللہ کافی نہیں ہے. آپ صرف کتابوں سے علم حاصل کریں گے تو بہت غلطیوں کا امکان ہے. جب آپ علماء سے جڑ کے بات کریں گے اور ان سے علم حاصل کر کے بات کریں گے، واللہ نور علی نور ہے. واللہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک یعنی واجب سمجھ کر کوئی آپ راوی لے لیں اور کسی اور سے بھی دیکھ لیں، اور جو حکم شیخ صاحب میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں اس کو بھی دیکھ لیں آپ، ادھر کتنی آسانی واللہ ہو گئی ہے. یہ علم کتنا آسان کر دیا ہے ان علماء نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ کا واللہ خاص احسان اور انعام ہے ہمارے اوپر. قال حدثني من سمع عمرو بن حريث، حدثني من سمع عمرو بن حريث، عمرو بن حريث صحابي رضي الله عنه، يمكن اصحاب كتب الستة روايات کیا ہے. اچھا بیچ میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے. قال حدثني من سمع، جس نے سنا عمرو بن حريث کو، یہاں پہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مبہم. بارک اللہ فیک. اچھا آپ آ گئے ماشاء اللہ، پیچھے کیوں بیٹھے ہیں. یہ راوی مبہم ہوتا ہے. مبہم کون سا راوی ہوتا ہے، جس کا نام نہیں پتہ ہوتا. یاد ہے بیقونی میں کیا بتائے تھے، ماں بیقونی پڑھ چکے ہیں، ومعنعن عن سعید عن کرم ومبہم ما فیہ راو لم یسم، جس وہ راوی جس کا نام کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے. حدثنی کیا کہتا، حدثنی من سمع، جس نے سنا. کس نے سنا ہے، نام تو بتاؤ بس، جس نے سنا. یہ کیا ہے، علت ہے، سقط ہے، انقطاع السند اسے کہتے ہیں. سند بھی تو ہے نا، من سمع کوئی شخص تو ہے نا، لیکن کیوں منقطع ہے، کیونکہ راوی مبہم ہے. مبہم راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. اچھا کسی نے مجہول بھی کہا، مجہول کون سا راوی ہوتا ہے، چورائز کر لیتے ہیں نا تھوڑا سا، پہلے پڑھ چکے ہیں نا. مجہول کی دو قسمیں، ایک ہے مجہول العین، ایک مجہول الحال. اگر صرف ایک شخص سے روایت کرتا ہے اور کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے، روایت ایک شخص سے کرتا ہے، نام معروف ہے اس کا، لیکن ایک شخص روایت کرتا ہے، یہ کون سا ہے، مجہول العین ہے. مجہول الحال کون سا ہے، دو دو سے زیادہ وہ روایت کرتا ہے لیکن اس پر حکم نہیں جرح و تعدیل کا، کسی نے حکم نہیں لگایا ہے. جانتے دیکھیں ذرا اس علم کی خوبصورتی دیکھیں آپ، ایک راوی روایت کرتا ہے اپنے استاد سے اور ایک سے زیادہ استاد سے روایت کرتا ہے، لیکن کسی نے جرح و تعدیل کے بارے میں کوئی جانتا نہیں اس کے بارے میں کیا ہے. اس روایت کو لے لیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ یعنی مسلمان کے لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کیوں غلط بات کرے گا، کیوں جھوٹ بولے گا. الاصل فی المسلم السلامہ، قاعدہ یہ ہے نا کہ مسلمان حقیقت کے طور پر کہ وہ یعنی اس تہمت سے پاک ہے، جب تک کہ تہمت ثابت نہیں ہو جاتی تو مجہول الحال کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ حکم سامنے نہ آئے. یعنی یہ نہیں کہیں گے آپ یہ حدیث صحیح ہے، کیوں، یا سند صحیح ہے، کیوں، کیونکہ جب تک یہ مجہول الحال کی جہالت ختم نہیں ہوتی آپ حکم نہیں لگا سکتے. اور مجہول حال اس لیے کہ ابھی تک اس کا حکم ملا ہی نہیں ہے, اور پھر کیوں اس کو علم موجود ہے, اب سرچ کریں, ہو سکتا ہے کسی کو حکم مل جائے. لیکن محدث جب کہتے ہیں مجہول الحال ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں ملا اس پر اس کا حکم, کسی عالم سے اس نے حکم نہیں لگایا, اگرچہ ایک سے زیادہ راوی اس کی روایت کو لیا ہے. واضح ہے؟ تو تین ہو گئے ہیں, مجہول الحال, مجہول العین اور مبہم. یقول رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. عن ابن حرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہیں دو جوتوں میں جو پیوند کیے گئے تھے, مخصوفین, جن کو یعنی سلائی کر دی گئی تھی, جوڑا گیا تھا. آگے تفصیل بتاتا ہوں میں. پہلے بات, یہ روایت صحیح ضعیف ہے؟ میں نے روایت کہا ہے, میں نے سند نہیں کہا ہے, اس لیے ذرا احتیاط سے جواب دیا کریں. یہ روایت صحیح ضعیف ہے؟ جانتے تو بتاؤ, کہو اللہ اعلم. بتاؤ نہیں جانتے, ہاں اللہ اعلم. روایت صحیح حدیث ہے, حدیث صحیح ہے. کیوں؟ فوٹ پہ دیکھیں, ذرا فوٹ پہ دیکھیں. اخراج النسائی فی السنن الکبرى, نسائی میں موجود ہے, فی اسناد ہی من لم یسم, اور اس کے اسناد میں ایسا شخص جو یعنی مبہم ہے, نام نہیں پتہ. وہ الرابع عن عمر, جسے اس حدیث میں سن عمر سے روایت کی ہے. لیکن جاء ما یقویه عند الامام احمد رحمہ اللہ فی المسند, لیکن مسند احمد میں روایت موجود ہے جسے تقویت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ روایت صحیح ضعیف ہے؟ صحیح ہے. ایک تتبع الطرق, ایک حدیث کے ایک موضوع کے جو روایت ہیں اس کو جمع کر کے پھر صحیح فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ھذا اسناد ضعیف و ھذا حدیث ضعیف, میں اسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ سند اپنی ہم نے کہی ہے ضعیف ہے. ایک سے زیادہ علت ہے, کتنی علتیں ہیں؟ احمد ان سفیان, حدثنا سفیان, ایک ہی علت. دوسری مبہم راوی ہے, اور پھر تیسری سدی ہے, صدوق یہم. بعض اس کو بھی علت لے لیتے ہیں, بعض وہم ہو سکتا ہے. الغرض اگر دو علتیں لے لیں, حدیث سند تو ضعیف ہے نا, ھذا اسناد ضعیف, تو پھر محدثین نے کیا کیا, اسی موضوع کی جو آپ السلام کا جو فرمان ہے, جو متن ہے, یعنی جو آپ السلام جوتے پہنے ہوئے تھے جس پر پیوند کیا گیا تھا اور سلائی کی گئی تھی, یہ اصل متن ہے. اس کو دیکھا, سرچ کیا, دیکھا, جبکہ گوگل سرچ نہیں تھا اس زمانے میں, کتابوں میں جا کے دیکھنا تھا. کئی کئی دن, کئی کئی ہفتے, مہینے لگ جاتے تھے ایک حدیث کے سرچ کرنے کے لیے. کرتے 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 پتہ چلا کہ اس کی اور بھی, اسی موضوع اسی الفاظ سے, کہ اور بھی حدیث ہے جو مسند احمد میں موجود ہے جس میں یہ علت نہیں ہے. اور اس یعنی جو صحابی سے روایت کر رہا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے, وہ بھی ثقہ ہے, اور باقی جو علتیں ہیں یہ بھی ختم, سند اور سند سے یہ حدیث مل گئی ہے. جب ان کا شواہد متابعات کے اعتبار سے تو یہ حدیث پہ آخری فیصلہ کیا ہے, یہ روایت صحیح روایت ہے. اچھا آئیے دیکھتے ہیں شرح میں. مخصوفتین, شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں, ای مخروزتین, والخصف هو ضم شيء الى شيء. خصف کہتے ہیں دو چیزوں کو جوڑنے کو. خصف النعل معنی خرزها بان يضم بعض اجزاء الى بعض. اور خصف یا خرز النعل کو کہتے ہیں جب جوتا پھٹ جاتا ہے تو اس کے حصوں کو آپس میں جوڑ دینے کو کہتے ہیں, سلائی کر کے. وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ بیدہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود سلائی کرتے تھے. سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے جوتا اٹھاتے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتے. عظمت ہے, سبحان اللہ. كما جاء ذلك في المسند, جیسے مسند میں آئے, من حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, سید عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. قیل لها, سوال کیا گیا, ذرا پیارے حدیث سنیں, ذرا پیارے حدیث ہے. سوال کیا گیا سید ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے, ما كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے, کیا کرتے تھے؟ سوال ہے کہ نہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا. دیکھو گھر سے باہر کے حالات صحابہ بھی دیکھتے تھے. اچھا گھر کے اندر کیا کرتے ہیں کسے پتہ؟ یا تو آپ سلو خود پتہ ہے یا ازواج مطہرات, جو گھر والوں کو پتہ ہے, باہر سے بندہ تو نہیں جانتا نا. اس لیے مزید علم کے لیے دیکھو صحابہ کتنی حریص تھے علم میں. باہر تو ہم نے دیکھ لیا ہے, گھر کے اندر ہم اپنے گھر میں کیسے رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہتے ہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم بھی گھر میں ویسے رہنا چاہتے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اب ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے. قالت، فرماتی ہیں امنا عائشہ رضی اللہ عنہا، کم یصنع احدکم، جیسے کہ آپ میں سے لوگ کرتے، کوئی خاص کام تو نہیں، خاص بات تو نہیں ہے، یخصف نعلہ ویرقع ثوبہ، اپنے جوتے بھی سیتے ہیں اور اپنے کپڑے بھی جہاں پر پھٹ جاتے وہ بھی سی لیتے ہیں، ترقع الثوب رقع الثوب یعنی کپڑے میں پیوند کرنا اور جو اس کی جو سلائی کرنا ہے. سبحان اللہ، یعنی گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے. بعض لوگ بڑا بہت مشکل ہو جاتی ہے، ایک گلاس اٹھا کے اگر کچن میں رکھ لیں بڑی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. مردوں کا کام کھانا پینا پیٹ بھرنا ہے اور دو چار ڈکاریں دینی ہے، یہ مردوں کا کام ہے. عورتوں کا کام کیا ہے؟ سارا کام، باقی نہیں، سارا کام کرنا، ساری خدمت کرنا. اچھا، رات کو جناب لیٹ جاتے ہیں، پاؤں اسی کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، وہی دباتی رہتی ہے بیچاری، یہی کام رہ گیا ہے، کیونکہ وہ مرد ہے، یہ عورتوں کا کام ہے سارے. اس کے بارے میں کبھی سوچو، کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ چاہیے جو بیٹے کو رانی بنا کے رکھے، کسی اور کی بیٹی کو گھر کے اندر خادمہ بلکہ لونڈی بنایا ہوا ہے. دیکھیں، انصاف دیکھیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے پھر؟ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے نا. جب اپنی بیٹی کے سر پہ آتی ہے پھر رونا دھونا ختم نہیں ہوتا، ہائے ظلم ہو گیا میری بیٹی پہ. تم نے تو کسی بیٹی پہ ظلم کیا ہوا ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ رات کو کون کس کے پاؤں دباتا، کہتے یار یہ بات نہ کرنا کبھی، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں والا کام نہیں، ابھی ہم بیوی کے پاؤں دبائیں گے. دبانے میں کوئی حرج ہے؟ والله کوئی حرج نہیں ہے. جو سارا دن آپ کے لیے کام کرتی رہتی ہے، اگر آپ پاؤں بھی دبا دیں گے اس کے، تو محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ جو غلط فہمی ہے دور ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ آپ کے گھر کی صحت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ گھر میں مزید خدمت کے لیے دلچسپی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ اپنے گھر کو بچا رہے ہیں خراب کر رہے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اچھا، ٹوٹ کا بتا رہا ہوں. کبھی کر کے دیکھ لینا، جس کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے نا. دیکھیں، عجب بات ہے، بعض لوگ جو ہیں آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں تبلیغ کے لیے، پھر آپ کے پاؤں بھی دبا دیتے ہیں، اور کئی لوگوں کے جادو میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیں، جادو کا اثر ہو جاتا ہے بھائی. آپ کچھ شخص آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے لیے آپ کے پاؤں دبا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب منہج میں، عقیدے میں کمی ہو، دعوت میں کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کسی اور چیز سے کیا جاتا ہے، یا تو ان کی زبان پہ چاشنی ہوگی یا اس طریقے سے، تاکہ لوگ بس جڑ جائیں کسی طریقے سے. حق پہ نور ہوتا ہے، حق والوں کی ضرورت نہیں ہے. دعوت میں پاؤں کسی کے نہ دبائیں میرے بھائی، نہ ضرورت ہے اس کی، وہ ناجائز ہے. یہ دعوت جو ہے وہ حق کی دعوت ہے. اب حق کی دعوت دیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام دیا کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ اور سلف دیا کرتے تھے. حسن اخلاق اپنی جگہ پہ ہے، ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے، رحمت شفقت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں تک کرنا نہیں. ہاں، اپنے گھر والوں کا حق ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، ان کا حق ہے ان کے پاؤں دبائیں، ان کو مالش کریں، ان کا حق ہے. آپ کا والد ہے، آپ پاؤں پہ تیل لگائیں، گھٹنے پہ تیل لگائیں، آپ یعنی پاؤں دبائیں، ٹانگیں دبائیں، یہ حق ہے والدین کا. تو گھر کے اندر گھر والے بن کر رہیں، یہ خانگیری داداگیری گھر کے باہر چلتی ہے، گھر کے اندر نہیں چلتی. کہ ہم مرد ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں، اگر آپ آفس میں آپ کو کوئی اقتدار ملے تو وہ اس کو آفس کے حد تک رکھیں، گھر کے اندر ہم گھر والے بن جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی گر جائے کہ بہت دباتے دباتے اس کے کپڑے کوئی حالت نہ رہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار فلان، یہ سنا ہوگا آپ، کہتے ہیں رن مرید ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی بیوی کے بغیر کوئی، بیوی کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں رہتی. وہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے واللہ. بعض عورتیں واقعی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگی ہیں اور گھر کو خود چلاتی ہیں، خاوند کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی گھر کے اندر, اور گھر کو توڑنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. بتاؤں میں آپ کو, جو عورت مردوں جیسے چال چلتی ہے اس پر تو لعنت بھی بھیجی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور پھر اس گھر کی کوئی خیر بھی نہیں رہتی. دو شیر جنگل میں رہ سکتے ہیں تو دو مرد گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ایک مرد ایک ہوگا, دوسری عورت ہوگی. یعنی لازم عورت کو گر جانا چاہیے, خادم بن کے رہنا چاہیے. وہ آپ کی شریک حیات ہے, وہ آپ کی تکمیل کرتی ہے. آپ میں اندر جو کمی ہے جذبات کی اور شفقت کی جو کمی, وہ پورا کر دیتی ہے. اور اس کے اندر جو کم فہمی ہے, حکمت کی کمی ہے, وہ آپ اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو یہ رشتہ تکمیلی رشتہ ہے, ایک دوسرے کی تکمیل ہو جاتی ہے. جو کمی یہاں پر ہے وہ پوری ہوتی ہے, جو کمی یہاں پر پوری ہوتی ہے. لیکن گھر کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے, اور کاش ہم اس یعنی ذمہ داری پر اترنے والے ہوں, اس حق ادا کرنے والے ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں. مطلب عام بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے کہ گھر کو چلانا, بہت بڑی بات ہے واللہ. اور صحیح چلانا تو چل جاتا ہے نا, گھر چل رہے لوگ گھر سیدھے الٹے جیسے بھی ہیں, لیکن صحیح چلانا اللہ تعالیٰ احکامات کے مطابق چلانا اصل بات یہ ہے کہ گھر کو کیسے چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہ کر گھر والے کام کرتے تھے. وہ پھر حدیث ہی, اور حدیث میں صلاح صلی اللہ بن علیہ نے ایک اور مسئلہ شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کر دیا. بن علین کی بات آئی ہے, حدیث میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات وصح ذلك عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ القول والفعلیہ, قول فعل سنت سے ثابت ہے جوتوں سے نماز پڑھنا. فلا اشکال فی جواز عندما تكون ارض مساجد ترابا, اس میں کوئی اشکال نہیں جب زمین پر یعنی جو مسجد کی جو زمین ہے اس میں مٹی ہو, او وحسباء اس میں کنکر, حسبہ کنکر کو کہتے ہیں, اگر کنکر ہو تب تو پڑھی جا سکتی ہے. او تکون اصلا فی الصحراء, یا کسی ویرانے میں نماز پڑھی جائے تو جوتوں سمیت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ وہ سنت جو مہجور ہو چکی ہے, چھوڑی جا چکی ہے ان سنتوں میں سے. اسی لیے اگر آپ اسی جگہ پر ہوں, سفر آپ ہوں اور آپ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ جوتے نہ اتاریں, جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں, نماز درست ہے. سنت مہجوروں میں سے, بلکہ آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ نے ایک یعنی ایسی سنت جو لوگوں نے چھوڑ دی ہے اب اس کو دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں. پیش ایسا فرماتے ہیں, لیکن اس کے بعد کہ جب مساجد پر یعنی کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں اور بہت مہنگے کارپٹ بعض اوقات ہو جاتے ہیں بعض مساجد میں, تو یہ چاہیے کہ جو مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کو اپنے جوتے اتار دے, تاکہ جو مسجد کی صفائی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے, اور باقی جو نمازی ہیں ان کو اذیت نہ پہنچے, کیونکہ بعض وہ جوتے میں کچھ یعنی گندگی لگی رہتی ہے جو باہر سے انسان چل کے آتا ہے, گرد و غبار ہوتا ہے, مٹی ہوتی ہے, وہ مسجد کے اندر چلی آتی ہے, جس میں یعنی اس کے مسجد کی پاکیزگی میں جو یعنی وہ صفائی میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ فتویٰ لجنۃ الدائمہ میں سے فتویٰ بھی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آخر میں کیا ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیں, وقت ہے ہمارے پاس. اگلی حدیث, حدیث نمبر 8181. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري, امتد رحمه الله فرماته حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. اسحاق بن موسى الانصاري ثقه ہیں, ان کی روایت کو امام مسلم نے, ترمذی نے, نسائی اور ابن ماجہ نے لیا ہے. اور یہ حکم سر عمر البلامی امام ذهبی سے لیا گیا ہے. قال حدثنا معن بن عيسى ثقه ہیں, ان کی روایت کو اصحاب کتب الستة نے روایت کیا ہے. قال حدثنا مالك امام مالك بن انس امام دار الهجره, اور معروف چار جو مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب کے امام ہیں, اور ان کی روایت کی اصحاب کتب الستة نے روایت کیا, معروف ثقہ عالم ہیں. عن ابی الزناد کون ہے؟ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن ذکوان. ابو الزناد لقب ہیں, على صیغۃ الکنیہ, یہ نوٹ کر لیں. ابو الزناد ہمیشہ ابو سے جب شروع ہوتا ہے کنیت ہوتی ہے نا, تو یہ کنیت نہیں ہے بلکہ لقب ہے, على صیغۃ الکنیہ. شیخ عبد الرحمن فضلہ فرماتے ہیں یہ لقب على صیغۃ الکنیہ ہے. ان کی روایت کو, یہ ثقہ ہیں, ان کی روایت کو سعاد کتب الستة روایت کیا ہے. ہاں مکی ہے بالکل، لقب مکی ہے. عند الاعرج، الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز، یہ بھی مکی ہیں، مدنی سوری. عند الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز، یہ ثقہ ہیں، ان کی روایت کو کتب ستہ روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحده ينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. تم میں سے کوئی شخص صرف ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پہن لے یا پھر دونوں کو اتار دے. اللہ اکبر. پہلے تو جوتے کے تعلق سے باتیں تھیں، اب جوتے کو پہننے کا جو آداب ہیں کیسے پہنا جاتا ہے. ہمارے دین میں جوتے پہننے کے آداب بھی موجود ہیں، یہ وہ عظیم شریعت ہے. تبیان لکل شیء، حدیث نمبر 82. امام الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ عن مالک بن انس عن ابی الزناد نحوہ. قتیبۃ بن سعید معروف ثقہ ہے، سب کچھ نے روایت کیا ہے. مالک بن انس گزر چکا ہے، ابی الزناد بھی گزر چکا ہے ابھی، اور پھر یہی حدیث آگے بیان کی ہے. اس سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو سند یہاں تک ہے، پھر اگلی سند ابی زناد کا عن الاعرج عن ابی ہریرہ، وہی سند ہے، یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ متابع ہے، متابع. کیونکہ شاہد میں متابع میں کیا فرق ہے؟ شاہد میں صحابی اور ہوتا ہے، صحابی میں فرق ہوتا ہے. اگر ابو ہریرہ کی جگہ کوئی اور صحابی ہوتا تو ہم کہتے یہ شاہد ہے. اگر ایک ہی صحابی ہو، دیکھیں موضوع ایک ہے، صحابی اور ہے، شاہد ہے، موضوع ایک ہے، صحابی بھی وہی ہے، یہ متابع ہے. اچھا، دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے. اب دیکھیں امام ترمذی سے لے کے سیدنا ابو ہریرہ تک، یعنی حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث نمبر 81 کو دیکھیں. اسحاق بن موسیٰ الانصاری اس کو نمبر 1 لکھیں، نمبر 1. معن نمبر 2. مالک نمبر 3. ابی زناد نمبر 4. اعرج 5. سیدنا ابو ہریرہ 6. یہ سداسی ہے، ٹھیک ہے. حدیث کیا کہلاتی ہے؟ سداسی. اچھا دوسری گنتے ہیں، حدثنا قتیبہ نمبر 1، مالک 2، ابی الزناد 3، اعرج 4، ابو ہریرہ 5. یہ کون سی ہے؟ خماسی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عال السند. کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایک راوی کے کم ہونے سے حدیث رتبہ بلند ہو جاتا ہے، ایک راوی سے کم ہونے سے. یعنی محدثین اس کے بھی خاص اہتمام کرتے، اس کے لیے بھی خاص سفر کیا کرتے. ایک حدیث پہلے سے موجود ہے، پتہ چلتا ہے کسی اور کے پاس، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک، وہاں تک جاتے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ایک درجہ اور بلند ہو جائے. سبحان اللہ. جو حدیث موجود ہے صحیح ہے، پوری کتاب موجود ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں دقت ہوتی ہے، آنے کے لیے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آنا ہمارا مشکل ہو جاتا ہے. یار کیا دل تھے، کیا لوگ تھے، وہ پتہ نہیں. ہمارا دل کیسے، ہم کیسے لوگ، ہمیں نہیں پتہ. سبحان اللہ، رب سب پہ رحم فرمائے. حدیث کی شرح میں فضلۃ الشیخ عبد المحسن عبد الرزاق فرماتے ہیں انہا مصنف ما يتعلق بصفۃ علی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک مصنف نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے ہیں ان کے تعلق سے ان کو صفات کے طور سے بیان فرمایا ہے. وشرع فی ذکر ہدی صلی اللہ علیہ وسلم فی لبس النعل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوتے پہنے کے آداب بیان فرما رہے ہیں. اورد حدیث ابی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا کو حدیث بیان کی ہے، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشي احد في نعل واحده بحيث تكون احد الرجلين منعوله والاخرى حافيه. یعنی تم میں سے کوئی شخص صرف ایک جوتا پہن کے نہ چلے، کہ ایک میں جوتا اور دوسری جو ہے وہ ننگے بغیر جوتے کے ہو. قول لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا، يعني اما يمشي بالرجلين منعولتين، يا تو دونوں پاؤں میں جوتے پہن کے چلے، او يمشي بهما حافيه، يا دونوں پاؤں میں جوتے اتار کے چلے. یعنی ایک جوتا ہے دوسرا نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے. تو دوسرا جوتا بھی اتار دیں، ایک جوتے سے نہ چلے. اما تكون احد الرجلين حافيه والاخرى منعوله، اما ان تكون احد الرجلين حافيا والاخرى منعوله فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. کہ ایک پاؤں جوتا ہو دوسرے میں جوتا نہ ہو، بغیر جوتے کے اس میں کوئی شخص چلے تو اس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اوضح ما ذکر فی الحکمت فی ذلک امران, اس سے سب سے زیادہ واضح جو اس کی حکمت میں باتیں ہوئی ہیں وہ دو باتیں. پہلی بات الامر الاول, قیل لئلا یکون فی ذلک تشبہ بالشیطان, تاکہ شیطان سے مشابہت نہ ہو. لہذا روی فی بعض طرق الحدیث زیادہ, اس حدیث میں بعض طرق میں زیادہ آئی ہے, ان شیطان یمشی بالنعل الواحدہ, کیونکہ شیطان ایک جوتے سے چلتا ہے. اگرچہ یہ زیادہ جو ہے ضعیف زیادہ ہے, یہ حدیث کے جو الفاظ یہ ہیں شیطان میں ضعیف ہیں. تو شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں جو جس عالم نے یہ کہا ہے کیونکہ شیطان ایک جوتے سے چلتا ہے تو اس کے نزدیک روایت صحیح تھی, اس لیے اس نے کہا ہے. یہ زیادہ جو الفاظ ہیں حدیث کے, حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ لا يمشين احد فينا واحده لنعلم جميعا او لحفظ جميعا, ان الشيطان يمشي بنعل واحده. حديث کا اگلا حصہ ہے, محدثین نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ حدیث کی کتنی حصے میں موافقت کی ہے, کتنی مخالفت کی ہے, اور کس کس حصے میں. واللہ بعض اوقات ایک لفظ میں بھی آ جاتا ہے حدیث صحیح سوائے اس لفظ کے صحیح نہیں ہے. دیکھیے علامہ البانی رحمہ اللہ سنن کی تحقیق جو کی ہے حدیث کے شروع میں, صحیح الا لفظ کذا وکذا, ایک ایک لفظ کے بھی یہاں تک باریک بینی تک جانا, یار وہ کون سا ایسا علم ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ زیادہ جو ہے ان الشیطان یمشی بنعل واحدہ, کہ شیطان ایک جزء سے چلتا ہے, اگرچہ یہ حدیث میں یہ زیادہ الفاظ ہیں تو بعض راویوں نے اس کو زیادہ کیا ہے, تو دیکھا کہ جس راوی نے زیادہ کیا ہے وہ اس سے کم درجہ رکھتا ہے جس نے اس کو روایت نہیں کیا ہے اس زیادہ جملے کو, تو شاد سمجھا گیا ہے. اور نیچے دیکھ سکتے ہیں فوٹ نوٹ پہ دیکھیں, نمبر تین میں دیکھیں, شرح مشکل الاثار للطحاوي عند الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن الاعرج عن رحمن الاعرج عن ابي هريره وقد تفرد بها جعفر. جعفر متفرد, یہ زیادہ لفظ جو ایک راوی جس کا نام جعفر ہے, صرف جس سند میں جعفر ہے اس میں یہ زیادتی موجود ہے, جعفر تو زیادتی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سب میں سے کون ہے جس نے یہ زیادہ لفظ بیان کیے ہیں؟ جعفر ہی ہے. ولحد طرق العزیز ليس في هذه الزياده, اس حد کے بہت سارے طرق اس میں زیادہ لفظ, یہ زیادہ لفظ نہیں ہے. والامر الثانی, دوسری وجہ جو اس سے زیادہ یعنی صحیح, لئلا یکون ظلما للبدن, تاکہ جسم پر ظلم نہ ہو. کیا مطلب؟ ایک جوتا پہنے سے ظلم ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ, جو شریعت آپ کو پاؤں کے جوتے میں بھی انصاف دلاتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ناانصافی کرے گی؟ یہ وہ عظیم شریعت ہے, سبحان اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں, اس دین میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, اس دین میں جوتوں کے حقوق بھی ہیں میرے بھائی, آپ کے پاؤں کے حقوق بھی ہیں, پھر کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. یا لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے دوڑتے ہیں مختلف اداروں کی طرف, انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, یہاں پہ جوتے کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. سنیں ذرا, تاکہ جسم پر ظلم نہ ہو شریعت نے حکم دیا انسان کو عدل و انصاف کرنے کا اپنے جسم سے بھی, جب ایک جوتے سے چلتا ہے اور دوسرے جوتا جو ہے دوسرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا, اور اگر زمین ٹھنڈی ہو گرم ہو یا ٹھنڈی ہو تو جو پاؤں بغیر جوتے کے ہے اس پر ظلم ہو جائے گا, اور شریعت جو ہے وہ ظلم سے منع کرتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ تحفۃ المودود بإحکام المولود, معروف تصنیف ہے, ان شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کلام العظیم فی تقریر, بڑے عظیم کلام ہے اس بات کی تقریر میں. فرماتے ہیں حیث قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قزع سے منہ فرمائے. ذرا غور سے سنیں چند اہم باتیں درس کے آخر میں, یہ چند وہ چیز جس سے منع کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کی وجہ, تاکہ جسم پر ظلم نہ ہو اپنے جسم پر. کیسے ظلم ہوگا؟ دیکھیں چند صورتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قزع سے منع فرمایا ہے, اور قزع سے مراد یہ ہے ان یحلق بعض رأس الصبی ویدع بعضه, کہ بچے کے بعض سر کے حصے کے بال موڑ دے, کاٹ ختم کر دے اور بعض رہنے دے. قال شیخنا یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وهذا من کمال محبت اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم العدل, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے محبت کی کمال ہے, کہ اتنی پسند ہے عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فإنه امر بي حتى في شأن الانسان مع نفسه, عدل و انصاف کا حکم دیا انسان کے اپنے شان کے تعلق سے. فنهى ان يحلق بعض راسه ويترك بعضه, تو منع کیا کہ کوئی شخص اپنے سر کے بال یا اپنے بچے کے سر کے بال آدھے موڑ دے آدھے چھوڑ دے. منع کیا اسے, اسے چاہے درمیان سے ہو چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے جہاں سے بھی ہو, سر کے بال یا تو پورے موڑ لیں یا پورے چھوڑ دیں. لینو ظلم للراس, کیونکہ اس میں اس سے کیا ہوتا ہے سر پہ ظلم ہوتا ہے. حیث ترک بعض کانہ بعض عاریاً, کیونکہ اس نے بعض سر کے بالوں کو چھوڑا بعض کو موڑ دیا ہے. ظلم کیسے ہوگا, جب دھوپ میں چلے گا تو کیا ہوگا, سردی ہوگی تو کیا ہوگا, جس طرف بال نہیں ہے اس کو اذیت پہنچے گی کہ نہیں. تو اس اذیت سے بچانے کے لیے عدل و انصاف ہے, یا تو پورے سر میں برابر ہو دھوپ چھاؤں جو بھی ہے گرمی سردی, یا دونوں یہ چیز برابر ہو, یعنی دھوپ اور چھاؤں لگنی ہے تو دونوں کو پورے سر کو لگنی ہے یا نہیں پورے کو نہیں لگنی, یعنی کہ آدھے کو لگنی آدھے کو نہیں لگنی. اور اسی طرح وہ نظیر وہ ہے, اس کے نظیر میں اس کی مثل یہ بھی ہے, انہ نہا عن الجلوس بین الشمس والظل, دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے. دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں سے, جیسے یہاں پہ دیکھیں گھروں میں بعض اوقات ہوتا ہے یا باہر بھی بعض اوقات سردی میں خاص طور پہ بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں پر دھوپ اور چھاؤں ہو تو انسان جب نہا کے آتا ہے خصوصی طور پہ تو پھر دھوپ میں بیٹھتے پھر ذرا جب گرمی زیادہ لگتی ہے جسم پہ دھوپ تو کیا کرتا ہے عمومی طور پہ چھاؤں اور دھوپ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ جائز نہیں, اسے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹھے یا تو دھوپ میں بیٹھو یا مکمل چھاؤں میں بیٹھو, دھوپ اور چھاؤں درمیان میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ہاں جائز نہیں ہے, آدھا ایسا چاہے پاؤں بھی آپ دھوپ پہ رکھیں باقی جسم چھاؤں پہ, جائز نہیں ہے. یا تو پورا جسم کا حصہ دھوپ میں رکھیں یا پورے جسم کو چھاؤں میں رکھیں, آدھا آدھا جائز نہیں ہے. پھر ظلم بعض بدن, کیونکہ اس پر بھی ظلم ہوتا ہے بعض بدن پر. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ, شیاطین یہاں پہ بیٹھے پسند کرتی ہیں. وہ نظیر ہونا ہے یمشی الرجل فی نعل واحدۃ اما یعلیہما او یحفیہما, اور اسی کے نظر یہ بھی مثال یہ بھی ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر چلنا چاہتا ہے کہ آپ سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک جوتے سے چلے, یعنی اگر پاؤں میں ایک جوتا دوسرے پاؤں میں نہیں ہے تو اسے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا تو دونوں پاؤں میں جوتے پہن لے یا دونوں کو اتار دے. وعید کرو, آخر میں بڑی پیاری بات ہے, نور اعلیٰ نور, آخری نور سن لے ذرا. وعید کرو, یہ کہا جاتا ہے ان شیخ ابن باز رحمہ اللہ, کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا, سألہ سائل فقال لو كانت النعل الثانية بعیدة عن خطوة او خطوتين, کہ سائل نے پوچھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اگر میرا جوتا مجھ سے ایک یا دو قدم دور ہے, بس کتنا دور ہے, ہوتا ہے کہ نہیں جب نماز سے باہر نکلتے مسجد کے باہر ایک یا قدم جو دو یا چار قدم قریب جتنے دور نہیں ہوتا, ایک یا دو قدم جوتا اگر دور ہے, افامشی علیہ بنا واحد کیا ایک جوتا پہن کے وہاں تک جا سکتا ہوں؟ فقال شیخ رحمہ اللہ, ذرا جواب سنے بڑا پیارا جواب ہے, فرماتے ہیں ان استطعت الا تخالف السنه ولو بخطوه واحده ففعل, اگر سنت مخالفت ایک قدم سے بھی آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں اور سنت مخالفت نہ کریں. یعنی وہاں تک بھی جانا ہے تو جوتوں کے ہاتھ میں اٹھاؤ, وہاں تک جاؤ زمین میں رکھو دونوں جوتے ایک ساتھ پہن لو, ایک قدم کی بھی, یعنی دیکھ یہ ہوتا ہے ایمان. وجہ کیا ہے, اگر دیکھیں بڑی بات نہیں ہے یہ جوتا پہنا, ہم کیا کریں یہ تو پہنا اور ایک دو قدم آگے چل کے دوسرے سے پہن لیا, ہمیں شعور تک بھی نہیں ہوتا, وہ پاؤں زیادہ گرمی بھی نہیں لگتی, پتہ بھی نہیں چلتا دو قدم میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جواب سن کتنے پیارا جواب ہے, اگر آپ سنت کی مخالفت ایک قدم کے برابر بھی اسے بچ سکتے ہو تو ضرور بچو اور یہ مخالفت نہ کرو. اللہ اکبر, یہاں تک کافی کے درس میں انشاءاللہ اگلی حدیث سے بات کریں گے شروع. اللہ اعلم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, دونوں جوتے ایک ساتھ پہننے ہیں. اوکے, تفصیل آئے گی مزید کہ کون سا پہلے پہننا ہے, کیسے کرنا ہے انشاءاللہ, کہ دائیں پہلے پہننا ہے اور کیسے پہننا ہے.